السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت المحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت فضلا عن قطان الناسوت الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان عرضه الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته البشير النذير السراج المنير الدر الطاهر الدر الفاخر البحر الذاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأطيب المرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المكرمين الميامين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الأبدية والأزلية والسرمدية والباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله العزيز الحكيم في محكم كتابه المتين المبين على رسوله الصادق الأمين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون درود عليك محمد وعلى بیداری کے موضوع پر گفتگو جاری ہے جیسا کہ عرض ہوا کہ جس انسان میں اس کی فردی اخلاقی اور اجتماعی زندگی میں درد نہیں ہے وہ انسان بیدار بھی نہیں ہے درد اس حقیقت کا نام ہے انسان کو ہمیشہ ہوشیار رکھتا ہے انسان کو ہمیشہ بیدار رکھتا ہے، انسان کو علاج پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، انسان کو ہمیشہ خطرات سے آگاہی دیتا ہے۔ درد نہیں تو نہ خطرے کا انسان کو احساس ہوتا ہے، نہ غفلت کے عالم میں جو انسانی فردی روحی اور اجتماعی زندگی کے لیے جو مضرات ہے ان کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ لہذا درد اس عظیم نعمت کا نام ہے، جیسا کہ میں نے مثال دیا، جسمی خطرناک بیماریاں جو کسی انسان کو اگر وہ لاحق ہو جائے تو یہ حضرت درد ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ خطرے کی گھنٹی ہے تمہارے لیے، تو بیدار ہو جاؤ اور اپنے علاج کے لیے سوچو۔ اسی طرح اگر انسان فردی اور اجتماعی زندگی میں درد نہ رکھتا ہو تو وہ اس میدان میں، اخلاقی میدان میں، معنویت کے میدان میں، معاشرتی میدان میں، اجتماعی میدان میں، سماجیات میں، دینی مسائل میں وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور اس میدان میں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جیسا کہ عرض ہوا کہ خداوند حکیم اگر کسی کو انتہائی دردناک عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، جیسا کہ عرض ہوا لو اراد اللہ فی عبد ان یعذبہ عذابا شدیدا وکلہ علی نفسہ، کسی شخص کو خدا اگر عذاب علیم میں مبتلا کرنا چاہے تو اس کو اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اپنے اوپر چھوڑنا یعنی خدا کی طرف سے کوئی درد نہیں ہے اس کے لیے، وہ کسی بھی مرحلے میں زندگی کے خدا کی دشمنی اور اللہ کے اصولوں کو پامال کرتے ہوئے، گناہ اور معصیت کرتے ہوئے وہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ وَقَلَّ اللَّهُ عَلَى نَفْسِ، خدا اس شخص کو اسی پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ مکمل گمراہی کی طرف جائے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی ہے، اگر خدا عذاب عظیم سے کسی کو دوچار کرنا چاہے خدا اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے اپنے طغیانی میں، گمراہی میں، فی طغیانہم یعمہون، تاکہ وہ مکمل اندھا ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے۔ اگر انسان طغیانیت میں اس قدر گرفتار ہو جائے کہ تشخیص کا جو صلاحیت ہے اس سے چھین لے پروردگار، اور وہ گناہ کرتے ہوئے احساس ملامت نہ کرے، تو اس سے بڑھ کر کوئی عذاب خدا کی طرف سے کسی شخص کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے معصوم کا ارشاد میں نے ذکر کیا کہ فرماتے ہیں لا الہ تکلنا یا لا تکلن الہ انفسنا طرفت عین ابدا، اپنے اوپر نہ چھوڑے پروردگار، ایک لمحے کے لیے پروردگار اس کو اپنے اوپر چھوڑے تو بربادی ہے اس انسان کی۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہیں جن لوگ، جو لوگ خدا سے لاپرواہی کرتا ہے اس دنیا کے اندر، جن لوگوں میں دین کے بارے میں درد نہیں ہے، معاشرے کے بارے میں درد نہیں ہے، خدا کے بارے میں درد نہیں ہے، انسانیت کے بارے میں درد نہیں ہے، اخلاقیات اور فساد کے معاملے میں اسے درد نہیں ہے، تو پروردگار بھی بے دردی کا اظہار کرتا ہے انسان کے ساتھ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، قرآن مجید میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرف مت ہو جاؤ جنہوں نے اس دنیا میں خدا سے لاپرواہی کیا ہے، خدا کو بلا دیا ہے، خدا کو فراموش کیا ہے۔ خدا کو فراموش کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیا خدا انسان کے یاد رکھنے کے محتاج ہے؟ کیا خدا انسان کے بندگی کے محتاج ہے؟ کیا خدا انسانوں کے پرستش کے محتاج ہے؟ یعنی خدا کے دین کے ساتھ وہ لاپرواہ رہا ہے، خدا کے آئین کے ساتھ لاپرواہ رہا ہے، خدا کے اس اصولوں کے ساتھ لاپرواہ رہا ہے جس آئین کو، جس دین کو انسان کی اجتماعی اور سماجی زندگی کے لیے فلاح و نجات بنا کر رب العالمین نے بھیجا ہے، اس دین کے ساتھ لاپرواہ رہا ہے تو عذاب کیا ہے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پروردگار ان کو اپنے نفسوں سے غافل کر دیتا ہے۔ یہ خطرناک عذاب ہے، انسان اپنے آپ سے غافل ہو جائے نا تو خطرناک مرحلہ ہے۔ اسی لیے خدا فراموشی سے پہلے، رسول فراموشی سے پہلے، امام فراموشی سے پہلے، دین فراموشی سے پہلے، پہلا مرحلہ
جس طرح رب العالمین کسی انسان کو عذاب علیم میں مبتلا کر کے جہنم کو اس کے لیے ٹھکانہ بنا لیتا ہے، وہ پہلا مرحلہ یہ ہے وہ اپنے خود ہی سے بے خود ہو جاتا ہے انسان. افانساهم انفسهم، اس شخص کو اپنے بارے میں خدا غافل کر دیتا ہے، یہ عذاب علیم ہے. کیوں؟ جو شخص اپنے وجود سے غافل ہوتا ہے وہ دین سے غافل ہو جاتا ہے، وہ دیانت سے غافل ہو جاتا ہے، وہ امام سے غافل ہو جاتا ہے، وہ پیغمبر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ خدا سے غافل ہو جاتا ہے. تبھی تو مولا نے فرمایا نا من عرف نفسه فقد عرف ربه، جو اپنے شخص وجود کے بارے میں بیدار ہے، جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، جو شخص اپنے نفس سے غافل نہیں ہے وہ خدا سے بھی غافل نہیں ہے، وہ امام سے بھی غافل نہیں ہے، وہ پیغمبر سے بھی غافل نہیں ہے. جو شخص اپنے آپ سے غافل ہے وہ سب سے غافل ہے. کیوں؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. آیات الہی کو آسمانوں میں مت ڈھونڈو. خدا کو پہچاننا چاہو تو عالم ملکوت میں خدا کو مت ڈھونڈو، عالم سما میں خدا کو مت ڈھونڈو، عالم معنا میں خدا کو تلاش مت کرو، عالم عرش میں خدا کو تلاش مت کرو. کوئی شخص اگر خدا تک جانا چاہے، خدا کی شناخت کا کسی کو شوق اور جذبہ ہو، خدا کا پہچان اگر کسی کو کرنے کی ضرورت کو محسوس کرے تو قرآن کی آیات ہیں عالم ملکوت، عالم سما، عالم معنا اور عالم عرش میں جا کر خدا کو ڈھونڈنے کی بجائے اے انسان تو اپنے نفس اور وجود کے اندر خدا کو ڈھونڈو کہ انسانی اس پیچیدہ وجود کے ہر نقطے میں آیت پروردگار چھپا ہوا ہے. اپنے آپ میں ڈھونڈو. سنوریہم، پروردگار کی طرف سے ارشاد قرآن میں ہم انسان کو بتائیں گے آیاتنا، میری نشانیاں، فی الآفاق اس دنیا میں، وہ فی انفسہم انسان کے اپنے نفسوں میں. مولانا امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے اگر ہر لمحہ انسان اپنے وجود کے ایک ایک پہلو پر غور کرے تو انسانی وجود کا ہر پہلو توحید کی طرف انسان کو بلا رہا ہوتا ہے. انسان کے نفسوں کے اندر خدا ہے، اس پیچیدہ نظام کے اندر خدا ہے، اس ظریف جسم کے اندر جو ظرافت ہے اس کے اندر خدا ہے. نفس کو پہچان لیا تو اس نے خدا کو پہچان لیا ہے. جیسا کہ اشارہ کیا نا، انسان اپنے نفس کو پہچان لے کہ جس بدبختی سے کرامت کے منزل پر رب العالمین نے فائز کر دیا ہے تو کبھی خدا کے شکرانے میں وہ انسان گناہ نہیں کر سکتا. انسانی وجود کے اندر تو نظام ہے، کائنات کے اندر تو نظام ہے، عالم خلقت پر جو نظام حاکم ہے اس نظام پر انسان غور کرے تو یقیناً ہر وجود میں خدا نظر آئے گا. عزیزان محترم، نفس کی فراموشی خدا کی فراموشی ہے. کوئی نفس کو بھول جائے وہ خدا کو بھول جاتا ہے، جو نفس کو پہچان لیتا ہے اس نے خدا کو پہچان لیا ہے. عزیزان محترم، سب سے پہلے اپنے اندر بیداری پیدا کرے. وہ اپنے بارے میں بیدار نہیں ہے تو سمجھ لینا آفت مالی عذاب نہیں ہے، آفت جانی عذاب نہیں ہے، عزت پر اگر کوئی آنچ آ جائے تو یہ عذاب نہیں ہے، بلکہ عذاب یہ ہے کہ اگر دنیا میں خدا کو فراموش کرے، اگر خدا سے غافل رہے، اگر دینی معاملات میں بیداری سے کام نہ لے. فانساهم انفسهم، رب العالمین کا یہ عظیم عذاب ہے کہ اس انسان کو اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے نفس سے غافل ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. نفس غافل ہونا نفس کی تمام بدماشیوں کے سامنے سر تسلیم ہے، خم ہو جاتا ہے. یزید کا لشکر جب شام پہنچے تو یزید کے سامنے کسی نے کہا مجھے زیادہ آپ جو انہیں انعام دے دو، میں نے خیموں کو آگ لگایا ہے. کسی نے کہا ہم نے شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھین پھاڑ کے لوگوں نے مزہ آیا ان کو گناہ پر، گناہ پر مزہ آتا ہے، معصیت کر کے مزہ آتا ہے، بدماشی کر کے مزہ آتا ہے، دین کا مذاق اڑا کے مزہ آتا ہے، علماء کا مسخرہ کر کے مزہ آتا ہے، دینداروں کا مذاق اڑا کے مزہ آتا ہے، مقدسات کی توہین کر کے مزہ آتا ہے، اقدار کو پامال کر کے مزہ آتا ہے. یہ مزہ ہے نا، ان لوگوں کو بہت مزہ آیا. کسی نے کہا میں نے حسین کا سر قلم کیا ہے، کسی نے کہا میں نے پرچی مارا ہے، کسی نے کہا ہم نے پانی بند کیا ہے، کسی نے کہا ہم نے شہزادیوں کے گوشوارے چھینے ہیں، فخر کیا مزایا ان کو. یہ وکل اللہ علی نفسی، نفس جو گناہ انجام دیتا ہے اس کے مقابلے میں وہ بیدار نہیں ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے، لاپرواہی کی منزل پر ہے وہ انسان، یہ عذاب علیم ہے. اب کیسے بیداری آئے؟ دشمن انسان کو خواب غفلت میں جگانے کے لیے بہت سارے راستے تلاش کرتے ہیں، بہت سارے راستے. شہید محمد باقر صدر شہید اسلام کا فرمان ہے کہ امت اسلامیہ کو خواب غفلت میں سلانے کے لیے بہت سارے حربے ہیں، اور ان حربوں میں بہت سارے خوبصورت عناوین اور ٹائٹل کے ساتھ دشمن والد ہوتے ہیں، بہت سارے عناوین کے ساتھ. ان میں سے کیا ہے؟ تمام تر شعار اور پرچموں کے نیچے متحد ہو جاؤ سوائے دین کے.
اب بھی بتا رہا جانا
جی، ہم احزاب کی بنیاد پر اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں، فلان پارٹی فلان پارٹی فلان جماعت فلان جماعت، جی وہاں پر ہم اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہیں. لسانیات کے تحت ہم اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہیں، اوبیات کے مسئلہ مسائل میں اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہیں، ملکی سطح پر اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہیں سوائے دین اور مذہب کے. کیا آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ مذہب کے نام پر اکٹھا نہ ہو؟ مذہب جو سب سے زیادہ انسانیت کو توحید کی طرف، انسانیت کو وحدت کی طرف، انسانیت کو یگانیت کی طرف، انسانیت کو ہم آہنگی کی طرف بلا لیتا ہے، سوائے مذہب کے جس پرچم تلے آپ اکٹھا ہونا چاہے اکٹھا ہو جاؤ. یہ سامراج کی طرف سے ایک خربہ ہے امت اسلامی کے اندر، بلکہ ایک مذہب کے اندر، ایک قوم کے اندر قوت کو ختم کرنے کے لیے. میں آپ کو بتا دوں کہ خدا کی سیرتوں میں سے، خدا کے آداب میں سے، خدا کی سنتوں میں سے کچھ سنتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے. بعض لوگوں نے مکمل کمپلیٹ کتاب لکھا ہے سنن اللہ کے نام سے، آداب خداوندی اور خدا کی سنتیں کیا پتہ ہیں؟ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. ممکن ہے قوموں کی سنتوں میں تبدیلی آئے، قوموں کے آداب میں تبدیلی آئے، افراد کے آداب میں تبدیلی آئے، ایک شہر کے شہریوں کے آداب میں تبدیلی آئے، جی ایک مذہب کے ماننے والوں کے مذہبی رسومات اور آداب میں تبدیلی آئے، لیکن پروردگار کے جو آداب ہیں نا، جس کو سنت الہیہ سے تعبیر کیا، اس کے اندر کوئی تغییر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. کچھ سنتوں کو رب العالمین نے اس ذات پروردگار سے مخصوص کیا ہے، وہ کبھی چینج ہونے والا نہیں ہے، کبھی تبدیلی اس کا اندر نہیں ہے. ان میں سے کیا سنت ہے؟ رشت کے بعد معاملے جو خدا نے یہ سنت بنایا ہے کہ جو بھی کوشش کرے اسے رشت ملے گا. یہ سنت پروردگار، اس میں مسلمان کافر مومن فاسق مشتہد جاہل معصوم اور غیر معصوم کا کوئی فرق، اس سنت پروردگار ہے. جو بھی کوشش کرتا ہے رشت کے خلاف میں خدا اسے رشت دے دیتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، امام خمینی جو ہے نا وہ کھیت میں بیج ڈالے، اس کو کھاد بھی نہ دے، پانی بھی نہ دے، کام بھی نہ کرے تو کوئی فصل نہیں ملے گا، اور صدام اگر اس کو پانی دے کھاد دے کھیتی باڑی کرے تو اسے فصل ملے گا. اس میں فرق نہیں لگتا خدا نے، کیونکہ خمینی نے کاشت کیا ہے تو اس کو فصل ملے، صدام چونکہ کافر ہے اگر وہ کاشت کرے تو نہ ملے. یہ سنت پروردگار کے خلاف ہے. سنت الہی یہ ہے کہ بشر میں سے ہر انسان جس دین سے، جس مذہب سے، جس فکر سے، جس آئیڈیالوجی سے اس کا تعلق ہے، اگر رزق کے معاملے میں وہ تلاش کرے تو اسے رزق ملے گا. اس میں مومن اور غیر مومن کا فرق نہیں. اس کو کہا ہے سنت پر، ایک سنت سنت رزق ہے، ایک سنت سنت ہدایت ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کوئی ہدایت پر آنا چاہے تو خدا ہدایت دے دیتا ہے، کوئی ہدایت پر نہ آنا چاہے، جیسے قرآن کے بارے میں ہے نا مدد المتقین، جو منتقی بننا چاہے، جو تقوا کو اپنانا چاہے، جو ہدایت لینا چاہے، جو طہارت کے اس منزل پر آنا چاہے، جو پاکیزگی کا راہ تلاش کرنا چاہے، جو نور کا راستہ اپنانا چاہے، تو قرآن کے لیے ہدایت ہے. بولا اسے تو ظالمین الا خسارا، ظالم کے لیے جو ہدایت پر نہیں آنا چاہتا ہے، جو دین کے راستے پر نہیں آنا چاہتا ہے، خسران کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قرآن کے لیے گھاٹا ہے، قرآن کے لیے باقی سے نقصان ہے، قرآن ان کے لیے باقی سے ہدایت نہیں ہے. یہ سنت ہدایت ہے. والذین جاہدوا فینا، جو تھوڑا کوشش تو کرے کہ تقوا پیدا کرے اپنے اندر، لنہدینہم سبلنا، پھر شاہراہ ہدایت ہم ان کے لیے کھول دیتا ہے. رب العالمین کا ارشاد ہے، کوشش ہی نہ کرے اصلا، دین کے قریب ہی نہ آئے، دیانت کے قریب ہی نہ آئے، ہدایت کے قریب ہی نہ آئے، فضیلت کے قریب ہی نہ آئے، اخلاقیات کے قریب ہی نہ آئے، تو پھر ہدایت نہیں اس کے لیے. یہ سنت پر بڑھ گئے. جو آنا ہی نہ چاہے، جو ارادہ ہی نہ کر لے ہدایت کا، اسے ہدایت نہیں ہے. قیامت تک وہ اسی ضلالت اور گمراہی کے راستے پہ گامزن رہے گا. سنت ہدایت یہ ہے. والذین جاہدوا فینا، جو خدا کے بارے میں اگر کوشش کرے، خدا کے راہ کو اپنانے کی کوشش کرے، ہدایت کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں راستہ بتائیں. یہ سنت کیا ہے؟ کہ ہدایت ہے. اے سنت تغییر ہے. یہ قرآنی مباحث ہے نا, میں قرآنی مباحث کو کم آپ کے سے مطرح کر رہا کہ موضوع زیادہ خوش نہ ہو جائے. ایک سنت سنت تغییر ہے, ہم چینج آنا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر. جی اگر ہم پارٹی کے دعویٰ ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں کے اندر, جی مذہبی جماعتوں کا بھی نعرہ ہے تبدیلی, سیاسی پارٹیوں کا نعرہ بھی تبدیلی, ہم بھی چاہتے ہیں معاشرے میں دینی اسلامی تبدیلی آئے, تغییر چاہتے ہیں نا. ایک سنت تغییر ہے. کب معاشرے میں تبدیلی آئے گی اس کے لیے خدا کی ایک سنت. وہ سنت کیا ہے؟ انما یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. یہ سنت پروردگار ہے, جب تک معاشرے کے لوگ اپنی تبدیلی کے لیے خود نہ سوچے خدا کبھی تبدیلی نہیں لاتا. یہ سنت تغییر ہے. یہ اس پر طالب علم اشرح چاہیے, سنت الہی در قرآن کے موضوع پر. میں تمہارا اس موضوع سے مربوط ٹچ کر رہا ہوں آپ کو. یہ سنت تغییر ہے. سنت تغییر کیا ہے؟ خدا خود معجزے کے ذریعے, خدا جبر کے ذریعے, خدا تکوین کے ذریعے کسی معاشرے میں تبدیلی نہیں لاتا ہے. اگر اس بغیر کسی انسانوں کے ارادوں کے بغیر کوششوں کے بغیر تبدیلی لانا ہوتا تو رب العالمین چوبیس ہزار انبیاء کو نہ بھیجتا. انبیاء اتنے زحمت نہ فرماتے, ائمہ علیہ السلام اتنے زحمت نہ فرماتے, شجع امام فقول امامین نہ مسنون و مقبول انسانیت کے ہدایت کے راستے میں ہمیں یہ یا زہر دے کے شہید کیا ہے, یا ہمیں تلواروں سے شہید کیا ہے. خاتم المرسلین احمد مرسل خاتم انبیاء کا فرمان ہے, ما اوذی النبی جس ما اوذی حیوان صفت انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے جو تکلیف امت نے مجھے دی ہے, کسی پیغمبر کو اس امت نے اتنے اذیت نہیں دی. اگر خدا نے سب کچھ کرنا ہوتا, اگر خدا نے جبر کی بنیاد پر تبدیلی لانا ہوتا, اگر خدا نے معجزے کی بنیاد پر معاشرے میں تبدیلی لانا ہوتا, اگر خدا نے اختیارات تکمیلی کو حاصل کر کے کسی بھی معاشرے میں تبدیلی لانا ہوتا تو ایک جو سمجھا میں کی شہادتوں کی ضرورت نہیں تھی, علماء معصومین کی شہادتوں کی ضرورت, امام حسین کو تمام تر قربانیاں دینے کی ضرورت نہ تھی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا کا ارادہ مربوط ہے انسانوں کے ارادے پر. یہ سنت تغییر ہے. سنت تغییر کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم, کسی قوم میں تبدیلی نہیں لاتا پروردگار, چینجنگ نہیں لاتا. اس قوم کے فکر میں چینجنگ ممکن نہیں ہے, اس قوم کے بصیرت میں چینجنگ ممکن نہیں ہے, اس قوم کے علم میں تبدیلی ممکن نہیں ہے, اس قوم کے بیداری میں تبدیلی ممکن نہیں ہے, اس قوم کے دیانت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے, اس قوم کے اخلاق میں تبدیلی ممکن نہیں ہے, اس قوم کے معنویت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. حتی یغیروا ما بانفسهم, جب تک وہ قوم اپنے اندر تبدیلی کے لیے نہ سوچے. یہ سنت پروردگار کبھی تبدیلی نہیں آئے جب ہم خود نہ سوچیں. یہ خدا کی طرف سے سنت تبدیل. مراد یہ کہ ہم جب تک بیداری کے لیے آمادہ نہ ہو جائے آسمان سے کوئی نازل ہو کہ آپ کو ادا نہیں کرے گا. درود پر محمد اللہ اللہ یہ تین سنتی تو ہو گئے نا, اور ایک سنت کا سنو جو ہم سے بنی ہے. دشمنان اسلام نے ملتوں کو, قوموں کو, مذاہب کو, ادیان کو کمزور کرنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا وہ یہ کہ مختلف خوبصورت عناوین پیش کر کے قوموں میں اختراع کر. خدا کی ایک سنت میں سنت نصرت ہے, یعنی خدا کی نصرت کا بات ہے. کن لوگوں کی خدا مدد کرتا ہے؟ خدا کی مدد کے لیے شرط کیا ہے, نصرت کیا ہے؟ خدا کی مدد ممکن نہیں ہے جب تک قومیں اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. وہ حدیث میں ہے ید اللہ مع الجماعہ, ید اللہ مع الجماعہ, نصرت خدا قوموں کے اتحاد کے ساتھ ہے. یہ سنت پروردگار ہے کہ اگر خدا کی نصرت چاہو, اگر خدا کی مدد چاہو تو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. یہ ایک سنت, اکٹھا نہ ہو تو خدا کی نصرت اس قوم کے ساتھ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے سنت تفریق, یعنی خدا کی کسی کے درمیان میں تفرقہ نہیں لاتا ہے. جی اگر کوئی قوم کسی تفرقے کا شکار ہو جائے تو اس قوم کے اندر اختلاف اس کو کمزور کرنا چاہتا ہے, کسی قوم کی کمزوری کو اگر سامنے لانا چاہے تو اس کے اندر اختلاف رہتا ہے. دیکھیے قرآن میں وَلَا تَفَرَّقُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, یہ آیت مجید ہے اور قرآن کا اعلان ہے. تفرقوں میں مت پڑھو, اگر پڑھ جاؤ نا تمہیں ٹینک و طوفان سے, تمہیں ڈرون حملوں کے ذریعے, تمہیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے, جدید اسلحوں کے ذریعے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فتش شروع ہماری حکومت, جس طرح ہوا کا محفوظ جو غبارہ نہیں ہے یا جو مشیدہ نہیں ہے اس کو سوئی کے ذریعے جب اس کو سوراخ کیا جاتا ہے اس کی ہوا اکھاڑ کے بالکل نابود ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہاری ابہار، تمہاری جلالت، تمہاری عظمت، تمہاری قدرت کمزوری تبدیل ہو جاتی ہے. یہ اعلان قرآنی ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے. ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہیں قرآن نے نہیں کہا کہ تمہیں اسلحے کے ذریعے کمزور کر دے گا. یہ تو اسلام میں کہا ہے کہ اگر تم میں سے ایک مومن ہو جی تو سو کے برابر. پھر کہا جب اگر کمزوری تمہارے اندر ہو تو ایک مومن جو ہے سو قابل کے برابر ہے. یہ قدرت دیا اسلام نے، یہ طاقت دیا اسلام نے، طاقت ایمانی عظیم طاقت ہے. ایمان کا جو طاقت ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کہیں کسی آیت میں کسی روایت میں نہیں کہ ظاہری طاقتیں مادی طاقتیں تمہیں جو ہے کمزور کر سکتا ہے، تمہیں برباد کر سکتا ہے، تمہیں ہلاکت کر سکتا ہے، تمہارے اندر تباہی بچا سکتا ہے، کسی آیت اور کسی روایت کے اندر نہیں ہے. لیکن یہ آیت مجیدہ نص سے صحیح قرآنی ہے کہ کمزور ہو جاؤ گے ایک صورت میں، برباد ہو جاؤ گے اس صورت میں، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے ایک صورت میں، مغلوب ہو جاؤ گے اس ایک صورت میں، پستی کی طرف چلے جاؤ گے ایک صورت میں، جی مقہور ہوں گے ایک صورت میں، برباد ہو جائیں گے ایک صورت. وہ کیا ہے؟ ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف نہ کرو. فتشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، ڈھیلے پڑ جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہارا ہوا اکھڑ جائے. یہ قرآن کا پابند تو اعلان ہے. اسی لیے سامنا کا استعمال ہے جی استقبالی قوتوں نے، دشمنان اسلام نے اس مدعے کو پکڑ لیا ہے، کسی مذہب کو، کسی ملت کو، کسی قوم کو کمزور کرنا چاہو تو اس کا اختلاف ایجاد کرو، مقابلہ کرو ان سے. بھائی اجتماع نے آپ کو سمجھایا ہے، آپ کے اور میرے ذہن میں یہ بات ڈال دیا ہے، آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ جماعتی کی بنیاد پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، لسانیت کی بنیاد پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، قومیت کی بنیاد پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک شہری ہونے کے حوالے سے اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے نام پر اکٹھے نہ ہو جاؤ، مذہب کے نام پر کبھی اکٹھا نہ ہو جاؤ. میں تعجب کرتا ہوں کہ ہم ہمارے لیے اس وقت پسندیدہ آئیڈیولوجی مغرب کی آئیڈیولوجی ہے. ہمارے جو متجدد اور جدید فکر رکھنے والوں کے لیے انہیں سوچنا چاہیے، سینکڑوں ایالت ہے امریکہ کے اندر، اس کو کہتے ہیں ایالت ہائے متحدہ امریکہ، جی کہتے ہیں ہم آیات اللہ تھائے، مختلف آیاتوں کو جمع کیا ہے، ایک وسیع دنیا ہے امریکہ، ایک وسیع دنیا. انہوں نے تمام قومیتوں سے بالاتر ہو کر، تمام مذاہب سے بالاتر ہو کر، تمام زبانوں سے بالاتر ہو کر، تمام کلچر سے بالاتر ہو کر اپنے ملک میں رہنے والوں کو اکٹھا کر متحد کیا اور دنیا والوں کو اختلاف کا پیغام دیتا. اب دیکھیں مغرب میں کوئی لسانی اختلاف ہے؟ یورپ میں کوئی لسانی اختلاف ہے؟ کوئی نژادی اختلاف ہے؟ کوئی قومی اختلاف ہے؟ کوئی مذہبی اختلاف ہے؟ تبھی تو ترقی کر رہے ہیں نا. اور ہمیں دھکیل رہے ہیں اس آتش کے اندر، ہمیں دھکیل رہے ہیں اس آگ کے اندر، ہمیں دھکیل رہے ہیں اس تباہی کے اندر. سب سے پہلے وحدت کا پیغام اسلام نے دیا ہے، یہ قرآن نے پیغام دیا ہے. وقت تسیم و بحمد اللہ جمیعا ولا تفرقوا. آپ دنیا کے ناپاک اور غلط نظاموں کے ماتحت متحد ہو سکتے ہیں، تو اسلام کا جو پاکیزہ نظام ہے اس کے مطابق کٹا نہیں ہو سکتے ہیں. اسلام ایک جامع دین ہے، اسلام ایک کامل دین ہے. اسلام نے انسانی، فردی اور سماجی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا پروگرام پیش کیا اسلام نے. اب بھی بتا شہید سر بابا کے خوبصورت نام، خوبصورت نام دے کے مثلا خود میں سے دیکھے وطن، وطن پرستی. اسلام میں حب الوطنی کا فرمان ہے، وطن پرستی کا فرمان نہیں ہے. وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. لیکن وطن اسلام سے ٹکر لے تو وطن پرستی کا اسلام کو چھٹی کرا ہے. کسی قوم کے ساتھ محبت بھی اسلام میں منع نہیں. اس کا آپ جس قبیلے سے، جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اس کے ساتھ محبت کرنے کا حق ہے، اس کے حقوق لڑنے کا حق ہے. یہ انسانی فطری مسئلہ ہے جی. جس معاشرے سے اس کا تعلق ہے، جس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، جس قوم سے اس کا تعلق ہے، اس قوم کے لوگوں کے ساتھ اس کی الفت ہے، آشنائی ہے. قرآن نے کہا نا کہ وجعلنا شعوباً وقبائل لتعارفوا، پہچان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس قوم کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے. قرآن نے بھی کہا ہے اسی ایک قبائل کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے. اس حد تک اپنے قوم سے محبت اسلام میں ممنوع نہیں ہے، محبت کرے، اما قوم پرستی اسلام میں ممنوع ہے، اس کی پرستش شروع کرے. اس کو بت بنا کر اس کے سامنے سجدہ شروع کرے، خدا بھی اس کے سامنے آئے تو خدا کو حیثیت نہ دے، اگر اسلام اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو پھر مسکرایا کہا ابن عباس قیمت بتاؤ اس بندے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ تو ابن عباس نے کہا اگر اس نگاہ سے سوچے کہ یہ علی کے پائے مبارک میں ہیں تو دنیا کو معافی ہاتھ سے بھی جلدی نہ دی ہے، ویسے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، پہننے کے قابل نہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں سات جگہوں پر پیوند لگے ہوئے تھے خلیفۃ المسلمین، آج ہم رفاق کے پیچھے ہیں نا، میں عالم ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ کسی معاشرے میں کام کروں تو پیسہ نہیں ہے، کسی معاشرے میں کام کروں تو فیوچر نہیں ہے، ہمارا مستقبل نہیں ہے، جی آبا صاحب میں کیسے نہیں کر سکتا ہوں، میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ علی کے ماننے والے خلیفۃ المسلمین چار سات جگہوں پر پیوند، جی مجھے خود سی رہے ہیں، ابن عباس نے کہا بولا ٹینک لے اس کو قیمت نہیں ہے، تو کہا ابن عباس واللہ ان امرتکم، جس حکومت و اقتدار کے پیچھے لوگ ہیں نا، یہ حکومت و اقتدار اس کی قیمت علی کے نزدیکی جوتے سے بھی کم رہے گا۔ یہ فرمان امیر المومنین ہے نا، کیا قیمت ہے اس دنیا کی بتاؤ مجھے، یا دنیا کا لب تو کس طرح سا، یا دنیا میں نے تجھے تین مرتبہ طلاق دیا، پتا ہے تین مرتبہ طلاق خاصی کے ساتھ کرنے کے بعد وہ حرام معاقب ہو جاتا ہے، پتا ہے تجھے مسئلہ، جی یقین مسئلے کو پتا ہے، ہمارے شروع میں ہیں کہ صرف اس کو کہتے ہیں طلاق سلاس، تین مرتبہ طلاق دینا فاصلے کے ساتھ، ابھی میں نے آپ کو طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا، یہ نہیں ایک مرتبہ طلاق دیا رجوع کیا، پھر اس کے بعد کئی مثلا گندو کے بعد یا کئی دنوں کے بعد دوبارہ طلاق دیا، دوبارہ طلاق، تین مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر وہ حرام محبت ہو جائے زندگی بھر، پھر اس کے ساتھ صاحب شادی نہیں کر سکتے۔ علی نے کہا دنیا طلاق کی سلاسہ، میں نے تین مرتبہ طلاق دیا، اب تو علی کے لیے حرام محبت ہو گیا ہے، علی کے قریب مت آؤ، کیا قیمت ہے دنیا کی، آگے بڑھو، ان دنیاکم احون عندي من ورقه في فم الجراده، مولا علی کا فرمان ہے کہ میرے نزدیک دنیا کی وہ قیمت ہے، اس سے بھی کمتر ہے جو ملخ لے کر، ملخ ملخ پتہ ہے آپ کو، ملخ کے منہ میں جو پتے کا سڑا ہوا ٹکڑا ہے جو آپ نے وہ منہ میں لیا ہوا ہے، اس سے بھی دنیا کی قیمت کمتر ہے۔ فرمانا ہے وہ نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی قیمت ہے، اس دنیا کی کوئی ویلیو ہے کہ اس دنیا کے لیے کس قدر ہم دربدر کرتے ہیں، کس قدر ہم اس دنیا کے لیے اپنا سب کچھ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یعنی ہم نے دین اخلاقیات معنویات کے لیے سوچا ہے، بیداری کیا ہم نے، بیدا کیا ہے کیسے علی کے ہم شیعہ ہے، مولا علی کا فرمان ہے جب میں کسی یتیم کو دیکھتا ہوں بے کسی کے آلات میں رات بھر نہیں سو سکتا ہوں، جب کسی دیور کے حالات میں دیکھتا ہوں تو میں رات پر نہیں سو سکتا ہوں، جب کسی گمراہ انسان کو دیکھتا ہوں تو میں رات پر نہیں سو سکتا ہوں، اے علی تیرے ہوتے ہوئے انسان کیوں گمراہ ہے، سوچا ہے نہیں کبھی، شتر بے مہار کی طرف ہم خود گمراہی کے راستے پر ہیں، آپ کے مولا وہ ہے کہ گمراہ انسان کو دیکھا علی کی نیند ہم ہو جاتی ہے، یہ درد علی کو درد ہے نا، علی کو درد ہے کہ ایک انسان کیوں گمراہ ہو، درد جو رکھتا ہے نا وہ عاشق ہدایت بشر ہے، عاشق ہدایت بشر جو درد بھی نہیں پرواہ نہیں، عذاب انسان کا گلا بھی کاٹے پرواہ نہیں، درد معاشرہ نہیں ہمارے دلوں میں، دنیا کے لیے جو درد ہے نا درد، اللہ اکبر، معصوم کا فرمان ہے اگر ایک انسان ایک مسلمان جو دنیا کے لیے کرتا ہے نا اسی کے برابر دین کے لیے بھی کرتا تو دین کہیں سے کہیں پہنچ پاؤ، دنیا کے لیے جو درد ہے وہ دین کے بارے میں نہیں کہتا ہے آپ کو، میرا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکا، انجینئر نہیں بن سکا، جناب علی پائلٹ نہیں بن سکا، افسر نہیں بن سکا، سی ایس ایف کا پاس نہ کر سکا، وہ درد ہے، بچہ چرابی بنا ہے، کبابی بنا ہے، زانی بنا ہے، لاتی بنا ہے، ایکٹر بنا ہے، فحاش بنا ہے، بدماش بنا ہے، درد نہیں ہے، اس لیے کہ حصے معنوی مر چکا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ مثلا آج کل کے زمانے میں تو وہ مختلف مشینوں کے ذریعے حالات کے ذریعے ڈاکٹر چیک کرنے کی بندہ مرا ہے نہیں مرا ہے، پرانے زمانے میں آدمی مرا ادبا اگر نفس سے معلوم نہ ہو تو چھڑی مارتے تھے مریض کے اوپر، وہ درد کا احساس کرے تو حرکت کرے تو اس کا مطلب جان ہے، اگر درد کا احساس نہ کرے اس کا مطلب کیا، وہ مر چکا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر رسول کہتا ہے کہ اخلاقی زندگی میں بھی، دینی معاملات میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، کہیں پر کوئی گناہ، کہیں کوئی فاسد ماحول پیدا ہو کے کسی انسان کے دل میں ڈر کا احساس ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، تو سمجھو معنوی طور پر وہ زندہ ہے. اگر بالکل آرام سے بیٹھا ہے تو مرا ہوا انسان ہے، موتا ہے وہ انسان زندہ نہیں ہے. دنیا کے برابر دین کو ارضی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وقال ابو عبد الله الحسين بن علي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم يدار امام حسين كان يدار الا ترون الى الحق لا يؤمر به والى الباطل لا يتناهون عنه. يا تم نہیں دیکھتے حسین کا درد یہ ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. اس حدیث کے اندر جو ظرافت ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام نے نہیں فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ حق کے خلاف کام کر رہے ہیں اور باطل پر ہیں، بلکہ کیا لا یتناہون عن، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے جو لوگوں کو، جو انسان دوسرے لوگوں کو باطل سے نہیں روکتے ہیں، وہ اس جرم میں شریک ہے، برابر کے شریک ہے. یہ درد امام حسین کا، اس درد کے دبا کے لیے سب کچھ قربان کیا امام حسین نے. کیا وہ درد ہے ہمارے سروں میں؟ اتنے لوگ گمراہ ہیں. امام حسین تو چاہتا ہے قاتل بھی آخری وقت اگر ممکن ہو تو بدعت پر آئے. ہم تو اپنے بیٹے کو گمراہ ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہمارے لیے. حمید نے اسی ملتا ہے، وہ نصاری ہے نا، نصاری حمید نے اسی، مجھے تعجب اس وقت ہوا، مجھے اس وقت تعجب ہوا، مسائل بھی بیان کر رہا ہوں آپ کو، نقطہ بتاتا ہوں. مجھے تعجب اس وقت ہوا کہ آل محمد کس قدر عاشق ہدایت ہے. حمید کہتا میں دیکھ رہا تھا جب آپ زلجنا سے زمین پر آئے تو شمر سے پہلے کوئی آدمی جو ہے تلوار لے کر پیش قدمی کیا، تو مولا نے کہا رک جاؤ، یہ شخص میرا قاتل بن کر جہنم کو اپنا ٹھکانہ مت بناؤ. حمید کہتا ہے سر جھگڑا گیا میں، پریشان کو پروردگار ہے کیسے مقبول گئے، جو شہید اس کو شہید کرنے آیا ہے لیکن پھر بھی چاہتا ہے کہ یہ گمراہ نہ ہو جائے. یہ منطق امام حسین یہ ہے، کربلا کی منطق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آل محمد کے عاشق ہدایت، ان الحسین مصباح الہدا سفینہ تو نجات، کشتی نجات ہے اور نعرہ ہدایت ہے حسین. یہ درد نہ ہے، آپ کو درد تھے الا ترون الى الحق لا يعمل به. حسین آپ کا درد کیا ہے کہ ہم نکلے ہیں مدینے سے سب کچھ قربان کرنے کے لیے، درد کیا ہے؟ درد یہ ہے کہ لا يعمل، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، والباطل لا يتناهى عنه، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. یہ درد حسین ہے، درد حسین ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ امام حسین کا مقابلہ یزید سے نہیں ہے، کردار یزیدی سے. کبھی نہیں کہا کہ میں یزید کے مقابلے میں جا رہا ہوں، کہا کہ میں یزید کے مقابلے میں جا رہا ہوں اس لیے کہ انہ شارب الخمر، وہ شراب پیتا ہے، قاتل النفس المحترمہ، بے گناہ انسان کو قتل کرتا ہے، حلال محمد کو حرام قرار دیتا ہے، جی حلال کو حرام قرار دیتا ہے، دینی مقدسات کے ساتھ کھیلتا ہے، ممبر رسول پر حیوانات کے ساتھ کھیلتا ہے، لاپرواہ انسان، کردار کے خلاف دیا میں سید شہدا کا. چونکہ درد ہے حسین کو، یہ درد کا نتیجہ ہے. ان اور بھی لوگ بیٹھے تھے، کہاں کہ درد نہیں کرا، پیغمبر کے سارے صحابی بات چل رہے ہیں، مدینہ جو ممبر اصحاب پیغمبر ہے، درد نہیں تھے لوگوں میں، یہ درد سید شہدا نے احساس کیا. دین ہی درد کا نام ہے، دین ہی احساس کا نام ہے، دین ہی دلسوزی کا نام ہے، دین ہی ہمدردی کا نام ہے. ہم تو لاپرواہ ہیں، میں بولتا ہوں لاپرواہی میں عذاب خدا ہے، خدا کی قسم لاپرواہ معاشرے میں خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے. آپ نے جناب قوم سمود کے بارے میں سنا ہے، قوم سبود میں گناہ کرنے والے 9 بندے تھے، سب کو خدا نے عذاب میں مبتلا کیا چونکہ خاموش رہتے تھے. ناقہ سالک کی بات سنی ہوئی نا جناب سالک کا جو اونٹنی ہے اس اونٹنی کے پاؤں کو کس نے کاٹا تھا؟ ایک شخص نے, کاٹنے والا ایک شخص ہے. لیکن قرآن کا کیا فرمان ہے؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, سب نے جھٹلایا اور سب نے کاٹا. وجہ کیا ہے؟ جو لوگ کاٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور نہیں روک رہے تھے, اعتراض نہیں کر رہے تھے, احتجاج نہیں کر رہے تھے, اور فساد کو دیکھ کر خوش تھے کہ ہم بس گناہ میں ہم مبتلا نہیں ہیں. قرآن نے کہا تم سب شریک ہو. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. سب پر عذاب نازل کیا پروردگار نے. کوفہ میں, مدینہ میں بھی, کوفہ میں بھی کچھ لوگ اس طریقے کے مالک تھے کہ ہم تو بچ گئے, امام حسین کے ساتھ نہیں دیا تو ہماری جان بچ گئے, امام ناموس بچے, یزید کے ساتھ نہیں دیا تو ہمارا آخرت بچ گئے. کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ لاپرواہ انسان, دین سب سے زیادہ ان لوگوں پر نفرت کرتا ہے جو لاپرواہ ہے. یہ لاپرواہی کا عالم ہے نا. اب وہ اس خوشخبری میں تھے کہ ہم یزید کے ساتھ نہیں گئے, یزید کے ساتھ نہیں گئے تو ہم بچے قیامت کے دن, کہ ہم نے فضل زہرا کے مقابلے میں طلبہ نہیں کھینچا, ہم نے امام کے ساتھ نہیں دیا تو ہمارے دنیا بچ گئی, تو خطرہ لائے نہیں وہ ہمارے لیے. بیوی کا خطبہ ہے, نہ تمہارا دین بچا نہ دنیا. دین تو نہیں بچا جو امام وقت کے آواز پر لبے نہ کہیں, خاموش رہے, وہ تو ظالم کے برابر شریک ہے. اتکون یا اہل کوفہ, بیوی کا خطبہ ہے تو کوفہ والے روتے ہوں؟ جو تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ تو شریک ہے اس میں, کہ سارے کوفہ والے کربلا میں گئے تھے. نہ تمہارا دین نہ تمہارا دنیا. جو لوگ نہیں گئے تھے نا, جو لوگ نہیں گئے تھے امام کے ساتھ, یزید نے بعد میں ایک ایک کر کے سب کو مارا. الرجال کے مطابق تقریباً 25,000 توابین کو کوفے میں مارا. توابین وہی لوگ تھے جو انہوں نے نفس بیان کیا تھا جناب مسلم کے ساتھ, امام کے ساتھ. خط لکھنے والے 25,000 لوگوں نے نفس بیان کر کے وہ گروہ میں چھپے تھے. فضل زہرا کو تنہا چھوڑا, امام کی شہادت کے بعد جان گئے. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چھو گئی ہے, جب علی کا لال فاطمہ کا رخت جگہ کسر ریزوں پر دیکھا ہوں لوگوں نے, تب جا گئے. تب آبی سلیمان سورت خزائی کے قیادت میں 25,000 لوگوں نے قیام کیا, سب کو معاف, سب کو ختم کر دیا. بیوی نے کہا تمہاری دنیا بچے گا, دنیا تو نہیں بچا, سب کو مارا. جن لوگوں نے دیکھو نا, جس طرح جناب مختار ابن ابی عبید صحفی نے قادر امام حسین کا ایک ایک کر کے بیڑا رکھ کر کے کسی کو زندہ رہنے نہیں دیا, اسی طرح جن لوگوں نے نفس بیان کیا تھا ان کو بھی یزید نے ایک ایک کر کے مارا, کسی کو نہیں چھوڑا. یہ خاموش طبقہ اور غافل طبقہ. مدینہ میں جو لوگ غافل تھے, بڑے بڑے صحابی پیغمبر کے بیدار نہیں تھے, وہ لوگ ڈر نہیں تھا نا, کہاں بولا مت جائیں آپ, بلکہ مشورہ دیا. اب ہمارے معاشرے میں ہے نا کہ اپنے بیٹے کو سنبھالو, برباد ہو جائے گا, دینداروں کے ساتھ دیکھ لینا خراب ہو جائے گا. جی مت کرو یہ کام, تو مشورے دیتے ہیں غلط مشورے. کہاں بولا مت جائیں, لوگوں نے آپ کے بابا کے ساتھ نہیں دیا, لوگوں نے امام حسن کے ساتھ نہیں دیا, آپ بھی اس مصیبت کا اپنے آپ کو الٹا مت کرو, ساتھ نہیں دیا. اس کو کہتے ہیں عافیت طلب گروہ. معاشرے کا ایک ناسور وہ گروہ ہے جو عافیت طلب ہے. عافیت طلب لوگوں کہتے ہیں کہ وہ ان کا خیال ہے کہ دین بھی رہے, ہمیں بھی کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے, اس کے عافیت طلب. ایک لحاظ سے دیدار ہوں گے وہ, کہتے دین کو کوئی خطرہ لائق نہ ہو. جی دین بھی برقرار رہے, دین بھی بچے, اور ہمیں بھی کوئی کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. بھائی اگر مشکل کا سامنا کرنے بغیر کیے بغیر قربانی دیے بغیر دین کا بچنا ہوتا تو فضل زہرا کا قربانی کس لیے ہے؟ پھر ان سے زیادہ ہم عزیز ہیں. کہ خدا کو مزاد ہے کہ آل محمد کو شہید کروا کے جو ہے نا وہ ان کو قتل کروائے. زحمت کے بغیر, مشکل کے بغیر, سختیوں کے بغیر, شہادتوں کے بغیر, جی مشکلات میں گرفتار ہوئے بغیر اگر دین کا بچنا ہوتا تو سب سے زیادہ عزیز آل محمد خدا کو بچا. عافیت طلب لوگوں کا نظریہ اب بڑے شہید متحد تعزیت طلب وہ گروہ ہے جو ظاہر دیدار ہے لیکن باقی سے شیطان کا مجسمہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ دین دے رہے ہیں لیکن ہمیں بھی کچھ نہ ہو, نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں. دین کے ساتھ تمہارا محبت نہیں, اس کا مطلب وہ آپ کے تمام لوگوں کے مدینہ ہے مشورہ دے مولا آپ نہ جائیں, اور اندر سے خوش دے, اندر سے اس لیے خوش دے کہ یزید کے ساتھ نہیں دیا ہے تو ہمارا دین بھی بچ گیا ہے, اور امام کے ساتھ نہیں گئے تو ہم ظاہر تو بچ گئے. کوفہ والوں کو تبابین کو 25,000 کو یزید نے مارا, اور مدینہ میں واقع کربلا کے بعد یزید نے چڑھائی کی, 3 دن مدینہ کی خواتین کو فوج کے لیے حلال کرا دیا, 10,000 نسل حرام کے لگا. تاریخ مدینہ پر واقعی حالہ مشہور ہے شہادت امام حسین کے بعد, اور مولا نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ راہ راست پر نہ ہو تو بلا آنے والا ہے. بی بی نے کوفہ والوں سے کہا تھا تمہارے اوپر بلا ہے کہ عافیت طلب بن گئے, اب بلا آگے 25,000 کو تیز کر دیا. مدینہ والوں سے مولا نے کہا تھا تم نے امام حق ساتھ نہیں دیا تو بلا نازل ہوئے, کیسے بلا نازل ہوئے؟ جو فضل زہرا کے ساتھ نہیں دے سکے, عافیت طلب بن کے امام کے ساتھ نہیں آئے, ان لوگوں کہا کہ کیا ہوا واقع کربلا کے بعد مدینہ پر چڑھائی ہوئی, 3 دن 40,000 فوج کے لیے مدینہ کی خواتین کو حلال کرا دیا یزید نے, کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکے. اور تاریخ میں جناب رسول جعفر لکھتا ہے کہ 10,000 نسل حرام مدینہ میں دنیا میں موجود ہیں. یہ آپ کے طلبی کا نتیجہ تھا, اسے انتظام دیتا تو عزت شہید ہوتا تھا جی. اب نہ ان کی عزتیں بچی, نہ ناموس بچے, نہ خود بچے. یا سب خداوندی ہم سب کو برباد ہو گئے سارے. جناب خلیفہ دوم رضی عبداللہ ابن عمر سے امام حسین نے مدینہ سے نکلتے نکلتے کہا کہ میرے بیعت کرو, میرے ساتھ چلو. یہ ایک روش تبلیغ ہے معصوم کا, کیونکہ آپ دیندار کا پس سنیں, یہ نیشنلسٹ ہے, یہ قوم پرست ہے, یہ فلانی ہے, یہ اردو زبان والے ہیں, یہ پنجابی ہے, یہ فلان ہے. اس طرح دنیا پیدا کر کے ہدایت آپ نہیں دے سکتے لوگوں کو, سارے کے ساتھ پیار کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہماری تبلیغ کا حصہ ہے, ہمارا جسم کے ٹکڑا ہے, اس کے ساتھ محبت کریں, اس کے ساتھ پیار کریں. آج محمد اپنے سرحدی فکر دشمنوں کے ساتھ محبت کر دیتے, پیغمبر کی محبت کی دنیا کو تسلیم کیا ہے, عاشق بنایا ہے پیغمبر کا, دنیا محبت ہے پیغمبر نے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بیمار ہے مریض پر غصہ کر کے ڈاکٹر اس کے علاج ممکن نہیں ہے, جتنا حاضر مریض کیوں نہ ہو اگر مریض سے نفرت کرے, مریض کے پاس نہ جائے تو اس کے علاج ممکن نہیں ہے. مریض کے ساتھ پیار کرنے کی ضرورت ہے جی, مریض کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے. قرآن نے یہ روش بتایا نا, قرآن نے روش بتایا مثلا قرآن نے بھی جی. دیکھو پہلے ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب علی نہیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گا, مسئلہ نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی لوگوں کے پاس یہ اس قسم کے مشکلات تھے, گرفتار تھے, بیمار ہوئے تھے, اسی گولی سے اسی ٹیکے سے ٹھیک ہوئے ہیں جی. ڈاکٹر اس کو سمجھاتا ہے ٹھیک, پھر آرام آرام سے دیکھو یہ ٹیکا آپ کو لگا رہا ہوں کہ ٹیکے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اس کو پیار کرتا ہے. قرآن نے قرآن ترویج دیکھو, اے صاحبان ایمان, پہلے اس کو تھوڑا مومن کہتے ہیں, مومنوں دیکھو تھوڑا سا انسان ہو سکتا ہے. پھر کہتے ہیں کتب علیکم الصیام, روزہ خدا نے تمہارے اوپر واجب کرا دیا, جسے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹیکا تمہارے لیے تجویز ہوا ہے. پھر کہتے ہیں نہیں, جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی اسی قسم کے مرض میں لانے کا افراد اسی ٹیکے سے ٹھیک ہوئے ہیں, قرآن کیا کہتے ہیں, کتب علیکم الصیام, یہ روزہ تمہارے لیے تجویز کیا ہے, کمان کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے, دوسرے امتوں پر تو خدا نے روزہ رکھا ہے, آپ یہ ٹیکا ذرا برداشت کرے ٹھیک ہو جاؤ گے, لال تم تبون تم لمون روزہ رکھو تم فلاح کی طرف جاؤ گے. دیکھو قرآن کا روش تبلیغ بتا دیا ہے, اس کو اچھا اچھا اوقات سے پکارو, اس کے ساتھ پیار کرے, اس سے محبت کرے, اس کے ساتھ قربت حاصل کرے, اور اس کو امید دلائے کہ وہ علاج پر آئے گا نا. جھگڑنا لڑنا تنش پیدا کرنا حاصل پیدا کرنا یہ کسی مسئلے کا حال ہے نہیں, روش تبلیغ سے نہیں دے. اب اللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کا بیٹا اس کے ماں سے دعوت دے رہے, میرے ساتھ چلو کر رہا ہوں, یہ روش تبدیل ہے. مولا کہا کہ مولا میں نہیں آ سکتا وہاں کے ساتھ, تو ایک جملہ کہنے مولا نے تم نہیں آ پاؤ گے. عبداللہ ابن عمر سنو, اگر آج میری بیعت کو تم نے ٹھکرا دیا ہے تو وہ وقت آئے گا کہ زمانے کے ظالم ترین انسان کے پاؤں پر تمہیں بیعت کرنا پڑے گا. یہ کہا مولا نے, یہ سب ہوا, امام کے ساتھ بھیجا اس نے عافیت طلبی کی, کربلا کا واقعہ ختم ہوا، کئی سالوں کے بعد حجاج ابن یوسف کا دور آ رہا ہے. حجاج ابن یوسف وہ ظالم انسان ہے. حجاج ابن یوسف جب تک کسی شیعہ کا سر قلم کر کے صفحے پر نہ رکھتا وہ کھانا نہیں کرتا. ظالم بادشاہ حجاج جی، ایک مرتبہ رات کی تاریخی ہے، نصف شب گزر گیا ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. حجاج نے کہا کون ہے جو نصف شب میرے سکون بتا کر ہے؟ کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے ولی خدا، اے امام مسلمین، میں خلیفہ ثانی کا بیٹا عبداللہ بن عمر ہوں. کہا کیا تمہیں تقدیر دے رہا کہ تاریخی میں میرے سکون برباد کر رہے ہو؟ کیا کام ہے بتا، میں بیان کرنے آیا. تو کہا دن چڑھنے دو، میرے سکون برباد مت کرو. تو کہا مجھے خوف ہے کہ میں رات مر جاؤں اور آپ کی بیان نہ کر سکوں تو پیغمبر کی اس حدیث کے مصداق بنوں، ممات والا بیاوت امام زمانی فقد مات امیت در جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے نظر مر جائے تو جاہلیہ کی موت مرے گا. کہیں میں رات کو ماروں اور آپ کی بیان نہ کروں تو میں جاہلیہ کی موت مروں، لہٰذا ابھی ابھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حجاب کو غصہ چڑھا، کہا آپ داخل ہو جاؤ. پاؤں پھیلایا، کہا جس نے حسین ابن علی کو فاطمہ کے لال کے بیان کو ٹھکرایا ہے وہ میرے ہاتھوں پر بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، پاؤں پہ بیان کرو. اس نے سر حجاب کے پاؤں پہ رکھا. تب مجھے یاد آیا کہ مجھے حسین نے مدینہ سے نکلتے نکلتے کہا تھا حجاب عبداللہ بن عمر، آج میری بیان نہیں کرو تو میں پستی کے ساتھ ظالم بادشاہ کے پیروں پر بیان کرنا پڑے گا. عذاب خدا ہے یہ، آپ کرنی ہے یہ لاپرواہی، یہ ہے داد نہ ہونا، داد نہ ہونا. مدینہ والوں نے کہا حسین گھوڑا ہم دیں گے آپ کو، جی آپ گھوڑا دیں گے، آپ کو پیسہ دیں گے، ہم خود نہیں جا سکتے. کہا تمہارے گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارے اموال کی ضرورت نہیں ہوگی. لوگوں نے سوچا ہم ہماری ان کو پتا تھا نا، کیونکہ امام نے بتا دیا کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں. امام تو آپ نے پلان کا اعلان کیا تھا کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، تو کہا کہ کیوں آپ ناموس کو برباد کریں، کیوں ہم عزت کو برباد کریں؟ محفوظ رہاؤ کہ ناموس اسرائیل آل محمد وہ عزیز مخلوق خدا ہے، شام اور کفر کو فتح کر کے عزت میں مدینہ واپس آئے. اور جنہوں نے اپنے ناموس کی عزت کے خوف سے مولا کے ساتھ نہیں دیا تھا، 30-40 ہزار فوجوں نے مدینہ کے خواتین کے ساتھ 3 دن زنا کر کے عفت و حیا کو تلاش کر لیا. بچے بولو، درد درد ہونا چاہیے اندر، عافیت دردی اور بے دردی کا یہ نتیجہ ہے جس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. کسی معاشرے پر آفت آ جائے، کسی معاشرے پر عذاب آئے، کسی معاشرے پر پریشانی آئے تو معصوم کا قول ہے اپنے کردار پر ذرا نظر ثانی کرے، کہیں کوئی فاٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ مرزا ہو رہے ہیں. کافی حسین علیہ السلام والسلام اسی درد کو لے کر اٹھے، الہی ترکت خلق ترکم فی ہوا حسین کا درد یہ ہے کہ اس درد کی دوا کے لیے میں سب کچھ خبر کر گر گیا. درد دور ہو گئے نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شہید ہو کے عالم نصیر ہو کے درد میں اضافہ ہوا ہے. درد میں سکون ہے، کیسا سکون ہے؟ روایت کا جملہ ہے کہ کربلا کی زمین پر جب آپ کا جسد آدھار پر دھوپ کی تپش ہے نا، جبریل نے پرو کو پھیلا کر سایہ رکھا. کہا جبریل جب عاشق معشوق سے لور لگا رہا ہے تو کیوں آئے مندے ہو؟ مجھے سکون کی زندگی حاصل ہو رہا ہے، چونکہ رضا رب کا حضور درد دوا ہے حسین ہے، دوا کریے حسین کے لیے. حسین مدینہ سے نکلتے نکلتے مضطرب تھے، چونکہ درد کا احساس کر رہا ہے. سالم بادشاہ کی بدمشی دیکھ کر درد، معاشرے کا فسق و فجور دیکھ کر درد، بے دینی دیکھ کر درد، دین کے ساتھ لاوالی دیکھ کر درد، دین کی بربادی دیکھ کر درد، شراب و کباب و زنا کا ماحول دیکھ کر درد. جب اس راہ میں قربانی دے دیا تو جس طرح مریض اپنے مرض سے شفایا کر شفایاب ہو کر اطمینان کے مقصد پر ہوتا ہے، اسے مطمئن نظر آتا ہے. حمید نے مجھے کہتا ہے کہ وقت شہادت قریب جس قدر قریب ہوتے جاتے تھے اسی حساب سے اسے کا چہرہ کھلتا جاتا تھا. لیکن درد کا دوا ہے ترن تو خلق ترن فی ہوا تو ہے ترن تو آیا جو کہہ رہا تھا. اس درد کی دوا کے لیے سب کچھ قربان کر دے اسے. سب کچھ، حتی شش ماہ فرزند کی نظر پڑتی ہے اس طرح کی دوا کے لیے. کہتا ہے کہ کربلا کی برہان عظیم کیا ہے؟ قرآن سے ہٹ کر، روایات سے ہٹ کر، عقلانیت سے ہٹ کر، تاریخ سے ہٹ کر، کوئی کربلا کی سچائی کو جاننا چاہے تو کربلا کا برہان عظیم شہزادہ علیہ السلام ہے. جو شخص دنیا کے لیے، جو شخص اقتدار کے لیے، جو شخص سلطنت کے لیے، جو شخص شہرت کے لیے جاتا ہے، وہ لشکر ہو، پہلوان ہو، سرمایہ لے کے جاتا ہے. شش ماہ فرزند کی قربانی پیش کرنا یہ ایک آئیڈیالوجی کے پاس لینے کے لیے ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ حقانی اسی کے بہترین طریقے شہزادہ علی اکبر کی، علی اصغر کی شہادت. اسی طرح روایتوں میں ہے کہ انسان مقام برہان میں آخری برہان کو سب سے آخر میں، قوی ترین برہان کو آخر میں رکھا جاتا ہے. مثلا امت اگر ہدایت کے راستے پر نہ آئے تو آخری برہان انبیاء کا معجزہ ہے. کربلا کا برہان عظیم شہزادہ علی اصغر ہے، وہ روایت میں ہے کہ آخری شہید کربلا ہے. بس میں تمام کرتا ہوں، آخری شہید کربلا. دشمن سے مقابلہ کرتے کرتے خیموں سے رونے کی آواز بولا کے کاموں سے ٹکرا لے جلدی واپس آئے. سلام حسین کی مستری جذبہ، ادھر دشمن سے مقابلہ کروا رہے ہیں، ان طرح پوری توجہ خیمے کی طرف ہے. یہ پتا ہے کہ اب حسین کے بعد وہ خیمہ اچانک خیموں سے رونے کی آواز آئی، جنگ روک لیا، خیمے کی سب سے در خیمہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، وہ خی زینا بہن، میں نے نہیں کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں خیموں سے روحی کی آواز نہیں آنا چاہیے. کیا کوئی بچہ اکش کی وجہ سے انتقال کر گیا؟ کیا کوئی بچہ محنت کر گئے ہیں؟ سب رو رہے ہیں. روایت کا جملہ ہے فخرج المدینۃ من الخیمہ، شہزادی خیمہ سے باہر آئے، کہا بھیا سب سلامت ہے، لیکن نہیں معلوم کہ جب آپ نے آخری استغاثہ کیا، حد من ناصر یرسلنا، حد من معین یعیننا، حد من ذات یصد عن حرم رسول اللہ، مسلم کرنے والا وہ ہے، آل محمد کے حرم کی پاسداری کرنے والا بھیا، جب آپ نے آخری اجماع حجت کے بعد دوسرا طلب کیا تو دو وجود پر اثر ہوا. آپ نے اس آواز کے ساتھ امام سجاد اثر لے کے اٹھے اور کہا اما ذرا تلوار دے دو، امام کے وقت پلا کے واپس لاؤں گا. علی اصغر کو لے لیا، سینے سے لگایا، جس طرح قرآن سینے سے حمایت کر رہا ہے اسی طرح قرآن ناصر کے مقتل کی طرف چلے. روایت کا جملہ ہے علی اصغر کربلا کا وہ سینا قاری ہے، کربلا کا وہ پہلوان ہے، کربلا کا وہ عظیم شہید ہے جس نے دشمن کے صفوں میں بلبلی مچا. اب ہم نہیں لڑیں گے. لگتا ہے اسے عظیم مدنیت کا اعلان کر رہا ہے اور قرآن کو شبیہ بنا کے لا رہا ہے. مرسا نے کہا یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن ناطق ہے، پتا چلے گا. چلے آگے بڑھے، حسین کی مدنیت کا اندازہ کرے. کہا نا یہ فوج اشکیا،
یہ بچہ مولا کا جملہ سنو گیا سن سکیں گے.
مولا فرماتے ہیں کہ یہ نال قرآن جس کو رب نے میرے اما زہرا کے مہر میں لکھ دیا ہے، تشرب بھی اس سے خنزیر کتے گھوڑے گدے کافر سب پانی پی رہے ہیں. لیکن رسول کے گھر والے کے منہ میں کیا اثر ہے؟ ذرا پانی تو پلا دو اس بچے کے لیے. انکار کیا، انکار کیا. آپ سن سکتے ہیں عزیزان محترم، شاباش مفتی کا ایک جملہ ہے، اس کا جملہ ہے، آپ اگر سن سکتے ہیں نا تو سنو. جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال کر بستی میں رکھا جاتا ہے تو ایک مطلب اس طرح مارتا ہے اپنے آپ کو، ایک طرح اس طرح مارتا ہے. علی اصغر کی یہ حالت تھی، کبھی گندر اٹھا کے بابا کے اشارے میں مار رہا ہے، کبھی بائیں اشارے میں مار رہا ہے. خشکی میں تڑپنے والے مچھلی کی طرح فاطمہ کا لال آغوش پلر میں تڑپ رہے ہیں. اور کیا تقاضا کیا حسین نے اس جملے پر؟ فوج اشیاء بھی رونے لگے. اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ حسین بچے کے نام پہ پانی تڑپ کر کے خود پینا چاہتا ہے تو میں اس کو پانی پلا کے مجھے واپس کر دو. اب آپ شیعہ ہیں تو آپ سن سکتے ہیں. لوگوں نے کہا اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ یہ مطالبہ تو منظور کرے، بچے کو ہم منظور کرے
اور اس کے پانی پلا کے واپس کر دیا جائے.
یہ کہنا تھا تمہارے ساتھ نے ہر مارا سے کہا، ہر مارا تم کس لیے بیٹھے ہو؟ وقت کلام حسین، حسین کے اس برہان کو خاموش کر لو. عزیزان محترم، نہ معلوم ہر ملک میں کاہل ملعون نے کیا کیا، اس کے پہلو تین کا روانہ ہونا تھا. علی اکبر نے بابا کی طرف دیکھ کے مسکرایا، کہا بابا راضی ہو گیا؟ اب تو میں قربان ہو چکا ہوں جن پر. نہیں معلوم حسین نے کیا کیا. عزیزان محترم، آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک جملہ عرض کروں گا. بچے کو کبوتر مضبوط کی طرح گود میں لے کر خیمے کی طرف آئے، جناب زینب کے خیمے کے قریب کھڑے ہو کر کہا، اوہیا میں اصغر کو شہادت کا پانی پلا کے لایا ہوں، ذرا اصغر کو مضبوط کریں. بیوی کے حوالہ کر دیا. پھر کیا کیا؟ خیمہ کے قریب ایک قبر کھودنا شروع کر دیا اصغر کے لیے. اب سنیں، بابا کا ذوالفقار ہے حسین علی اصغر کے لیے قبر تیار کر رہے ہیں. قبر تیار کرتے کرتے ذوالفقار نے رونا شروع کر دیا. حسین نے پوچھا، ذوالفقار اب تو کیوں رو رہے ہو؟ تو بے زبانی میں کہتا ہے، میرا آقا جب تیرے بابا علی جنگ بدر سے واپس آئے تھے، مجھے تیری ماں زہرا کے حوالہ کر دیا تھا اور شہزادی مجھے دو رہی تھی، دوتی دوتی شہزادی نے مجھے وصیت کی تھی. اے ذوالفقار، جب کربلا کا حادثہ پیش آئے نا تو میرے حسین کے ساتھ وفاداری سے کام لینا. میں بیوی کو کیا جواب دوں؟ میں بیوی سے یہ کہوں، اے شفیع آئے رونا کرنا، میں حسین کی مدد تو نہ کر سکا، علی اصغر کے لیے قبول کر. میرے باپ بہنیں اگر برداشت کر سکتے ہیں، جن کے دامن میں بچے ہیں اگر ان کے لیے قابل تحمل ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں گا. حسین نے نرنا کا متعیار کیا علی اصغر کے لیے. کون تیار کیا؟ جناب زینب نے پوچھا، بھیا باقی شہدا کو گنج شہیدان میں لایا ہے، علی اصغر کے لیے قبر کیوں تیار کیا ہے؟ تو کہا، بہن ذرا صبر سے کام لینا، دس محرم کے بعد شہدا کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. میرا ننگا سپاہی گھوڑے کے تعاقب کو برداشت نہیں کر سکے گا. میں علی اصغر کو دفنا کے جا رہا ہوں. علی اصغر کو دفنایا. عزیزان محترم، آپ سن سکو گے؟
پر اپنے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، اے سب محمد والے محمد پر پروردگار ہمیں ایک شناس اور دین دار بننے کی توفیق دے، پروردگار ہمارے سبوں میں وحدت ایجاد فرما، ہمیں اتحاد اور اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرما، ہمیں شر میں اشرا سے محفوظ فرما، ہمارے دشمنوں کو تباہ فرما، عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما، با مقصد عزاداری منانے کی توفیق دے، ہمیں پروردگار آل محمد کے بتائے ہوئے نیک اصولوں پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں حقیقی واقعی شیعہ بننے کی توفیق دے، پروردگار وطن عزیز کو جو خطرہ لائق ہے وطن کو استحکام اور سلامتی عنایت فرما، پروردگار ملت اسلامیہ کو ملت کفر پر نصرت عطا فرما، صدق محمد وعلی محمد کا پروردگار تمام علماء و عزیزہ شان کو سلامتی عنایت فرما، سلطان عادل عالم امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آواز و انصار میں قرار دے، ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے سر مشہور فرما، خصوصاً شہداء کوٹے کربلا کو پروردگار شہداء بدر کے سر مشہور فرما، ہمارے نواحین کو صبر عطا فرما، ہمیں اپنے شہداء کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے شہداء کے خون کے ذریعے اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی توفیق دے، بالنبی والہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.